السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میزبان بہجت حاضر خدمت ہیں، پروڈیوسر شہناز نفیس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بج چکے ہیں۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے۔ تو آئیے حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان۔
آبی تنازع پر پاکستان اور بھارت کے مذاکرات بے نتیجہ۔ پاکستان کو آبی ذخائر بنانے پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ مبصر کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستانی وزیر اعظم آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
ایک روز کی بندش کے بعد تورخم کے مقام پر پاک افغان سرحد پر آمد و رفت بحال۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا۔
گائے کے تحفظ کے نام پر ہونے والے حملوں اور ہلاکتوں میں 2017 میں بے تحاشا اضافہ۔ ہلاک ہونے والے 87% مسلمان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، مسلح برطانوی پولیس نے لندن کے نواح میں ایک مکان کی تلاشی لی اور احتیاطاً نواحی علاقے کو خالی کرا لیا، جس سے پہلے ایک گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی جس کا تعلق لندن سب وے ٹرین پر بم حملے سے تھا۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 18 ستمبر کو نیو یارک پہنچیں گے۔ وہ نیو یارک میں قیام کے دوران متعدد عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم عباسی کی متوقع مصروفیات کے بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایک وفد کے ہمراہ آئندہ ہفتے نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ گزشتہ ماہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد خاقان عباسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں پہلی بار شرکت کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ ماہ افغانستان سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد وہ پہلی بار امریکہ جا رہے ہیں۔ پالیسی پر خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ شدت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں موجود ہیں، لیکن اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ پاکستان میں ایسی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان کے مطابق، نیو یارک میں 18 ستمبر سے شروع ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم عباسی دیگر ملکوں کی قیادت کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ تاہم بیان میں اس بات کا ذکر نہیں کہ کیا اس دوران وزیر اعظم عباسی کی امریکی انتظامیہ یا عہدیداروں کے ساتھ کوئی ملاقات طے ہے یا نہیں۔ بین الاقوامی اور سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے تو یہ باہمی اعتماد سازی کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
میں جو وے فارورڈ ہے وہ سب سے اہم چیز جو ہے کہ ایک دوسرے کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ایسے اقدامات لینے پڑیں گے۔ مثلا پاکستان کو یہ یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ حقانی نیٹورک اور جو شورا ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے، اور اس کے اور ان کی اگر فیملیز ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھائیں۔
طلعت مسعود نے مزید کہا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کی حکومت کی حمایت کرے، اور اس کی کوشش بھی یہی ہے اس وقت، اور اس کا مقصد ہے کہ تعلقات اگر بہتر ہوں گے اور اعتماد آپس میں بہتر ہوگا تو پاکستان کی حکومت کا موقف ہے کہ پھر یہ بہت ممکن ہے کہ حالات افغانستان میں بھی بہت بہتر ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی۔
اسلام آباد متعدد بار اس بات کا اعادہ کر چکا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام کا متمنی ہے اور اس ذمے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان اور خطے سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے کچھ تحفظات ہیں تو انہیں بات چیت ہی سے حل کیا جا سکتا ہے، اور ان کے بقول اس کے لیے دونوں ملکوں کو اپنے سفارتی چینلز کھلے رکھنے ہوں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سندھ تاس منصوبے کے تحت بھارت اور پاکستان کے درمیان دریاؤں سے آنے والے پانی کے بارے میں جو سمجھوتا طے ہوا تھا وہ بدستور تنازعات کا شکار رہا ہے۔ اس بارے میں حال ہی میں ہونے والے مذاکرات بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازع سے متعلق واشنگٹن میں ہونے والا 2 روزہ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا، لیکن دونوں کے مابین پانی کی تقسیم کا سندھ تاس معاہدہ کروانے والے عالمی بینک نے یقین دلایا ہے کہ اختلافات کو دور کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھا جائے گا۔ گزشتہ روز عالمی بینک کے صدر دفتر میں اختتام پذیر ہونے والے اجلاس کے بعد ورلڈ بینک نے ایک بیان میں کہا کہ گو کے بات چیت کے اس دور کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، لیکن عالمی بینک پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر متنازع امور کو معاہدے کے ضابطۂ کار میں رہتے ہوئے بطریق احسن حل کرنے کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ 1960 میں طے پانے والے معاہدے کے تحت پاکستان کو بھارت کی طرف سے درائے چناب اور جہلم پر بنائے جانے والے دو بجلی گھروں پر اعتراض ہے، جو اس کے بقول اس کے حصے کے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ کا سبب بن کر پاکستان میں خشک سالی کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن بھارت ان تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ معاہدے کے تحت اپنے حصے کے پانی کو ہی استعمال میں لا رہا ہے۔ سندھ تاس معاہدے کے تحت مشرقی دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس کے پانیوں پر پہلا حق بھارت، جبکہ مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہے۔ پاکستان میں ماہرین یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک میں پانی کے نئے ذخائر نہ بنائے جانے کی وجہ سے ہر سال کثیر مقدار میں پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان اس بابت سنجیدگی سے توجہ دے۔ پانی اور توانائی کے امور کے تجزیہ کار ارشد عباسی کہتے ہیں کہ سندھ تاس معاہدہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، جسے ہر صورت برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ان کے بقول اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنے ہاں پانی کے نئے ذخائر کی تعمیر بھی کرنی چاہیے، جیسے کہ بھارت اور خطے کے دیگر ملکوں نے اپنے ہاں کی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس بات پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ سندھ تاس معاہدے سے پاکستان کو جو پانی حاصل ہو رہا ہے، اس میں سے کتنا پانی محفوظ کیا جا رہا ہے اور کتنا فعال طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔
ہمیں اپنی مینجمنٹ، ہمیں اپنی کیپیسٹی، ہمیں یوٹیلائزیشن کتنا اسکیپ اسی نیچے کرتے ہیں۔ ہم ابھی کنٹروورسی میں کہ ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، 30 سال اس میں چلے گی، ایک ریزروائر بھی ہم نے بنگلہ تریپلا، دیکھیے انڈس وقت نہ ہوتی تو ہمارا کوئی ریزروائر بھی نہیں بننا تھا۔ ہم نے اس کے بعد ایڈ کیا کیا ہے، ابھی تک ہماری جو ریزروائر 97% میں کہہ رہا ہوں، یعنی چشمہ، منگلہ، تربیلا، انڈس واٹر ٹریٹی جب سائن ہوئی، لوگوں نے فنڈ دیا جس میں انڈیا کی بھی 162 ملین ہے، تب بنے۔ اب کیا کہیں گے کہ آج 1960 اور 2017 کوئی بڑا ڈیم بن ہی نہیں سکا۔
انہوں نے بتایا کہ بھارت نے اس عرصے میں 4000 جبکہ چین نے 24000 سے زائد چھوٹے بڑے ڈیمز بنائے ہیں۔ ارشد عباسی کہتے ہیں کہ پاکستان کو سندھ تاس معاہدے کے تحت بھارت کے ڈیمز پر تکنیکی بنیادوں پر اعتراض اٹھانے کی بجائے دیگر ایسے امور کو اجاگر کرنا چاہیے، جس سے عالمی سطح پر اس کا نقطہ نظر واضح ہو سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں لاہور کے حلقہ NA 120 کے تمام پولنگ اسٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں، اور وہاں سیکیورٹی کے لیے فوج کے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جنہوں نے ان اسٹیشنز کا چارج سنبھال لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے باعث خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست NA 120 کے انتخابی مارکے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ روایتی طور پر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے، جہاں سے نواز شریف ہمیشہ الیکشن جیت کر قومی اسمبلی میں آتے رہے۔ اس حلقے میں ابتدائی طور پر 55 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، تاہم 10 نے کاغذات واپس لے لیے، جس کے بعد اب بھی 44 امیدوار میدان میں ہیں، جس میں سے اصل مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بیگم کلثوم نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کے درمیان نظر آتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے فیصل میر جبکہ نئی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ پاکستان کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے حکام سے بات چیت کے بعد افغانستان اور پاکستان کی سرحد کی تورخم چوکی کو کھولا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے شمال مغرب میں تورخم کے مقام پر افغانستان کے لیے اہم سرحدی گزرگاہ ایک روز کی بندش کے بعد ہفتے کی سپہر ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ جمعے کو یہاں پر نامعلوم حملہوروں کی طرف سے پھینکے گئے دستی بم کی دھماکے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد اس سرحدی گزرگاہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس گزرگاہ سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور افراد ایک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے ہیں، اور اس کی بندش سے نہ صرف عام شہریوں بلکہ کاروباری اور تجارتی قافلوں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ ہفتے کو دونوں جانب کی متعلقہ سرحدی حکام کے درمیان ہونے والی فلیگ میٹنگ کے بعد گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستانی حکام نے دہشت گردی کو مشترکہ دشمن قرار دیتے ہوئے جمعے کو پیش آنے والے واقعے کے تناظر میں سیکورٹی کو مزید سخت کرنے اور مشترکہ کاوشوں پر زور دیا۔ مزید بارہ حکام نے اپنی طرف نگرانی کے لیے کیمروں کی تنصیب اور دیگر اقدامات کرنے کا بھی کہا. جواب میں افغان حکام نے سرحد پر پاکستانی علاقوں سے افغان چوکیوں پر مبینہ فائرنگ کا تذکرہ کرتی ہوئی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدام کا کہا. گزشتہ ایک برس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ تعلقات کی وجہ سے یہ سرحدی گزرگاہ متعدد بار بند کی جا چکی ہے, جس سے دو طرفہ تناؤ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ چکا ہے. دو روز قبل ہی راولپنڈی میں وزارت دفاع کے دفتر میں پاکستان اور افغانستان کے عسکری حکام کے درمیان بات چیت ہوئی تھی, جس میں سرحد پر پیش آنے والے واقعات اور انسدادی دہشت گردی سے متعلق تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جنوبی افغانستان میں نیٹو کے ایک قافلے پر خود کش بم حملے میں رومانیا کا کم از کم ایک فوجی ہلاک جبکہ دو زخمی ہوئے. رومانیا کی وزارت دفاع نے ہلاکت کی تصدیق کی ہے, جبکہ مقامی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعے کے رات ہونے والا یہ حملہ قندھار کے صوبائی دارالحکومت میں واقع فضائی اڈے کے قریب ہوا. فضل باری برلی نے بتایا کہ خود کش بم حملہور نے بارود سے بھری موٹر گاڑی غیر ملکی فوجی قافلے سے جا ٹکرائی جو معمول کے گشت پر تھی. طالبان ترجمان نے فوری طور پر دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس میں فوجی گاڑی تباہ ہوئی جبکہ سات غیر ملکی حملہور ہلاک ہو گئے. باغی گروپ اکثر ایسے دعوے کرتا ہے جو بعد ازاں درست ثابت نہیں ہوتے. بھارت میں گائے کے ذبیحے سے متعلق پرتشدد واقعات میں 2015 سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس بارے میں حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے, جس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں نئی دلی سے سہیل انجم.
بھارت میں گائے کے تحفظ کے نام پر ہونے والے حملوں اور ہلاکتوں کے واقعات میں سال 2017 میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. ان واقعات سے متعلق تفصیلات اکٹھا کرنے والی ایک ویب سائٹ انڈیا اسپینڈ ڈیٹا بیس رپورٹ کے مطابق 2017 سے لے کر اب تک ایسے 78 واقعات پیش آئے ہیں, جن میں سے 35 واقعات صرف 2017 میں پیش آئے. اسی سال 1 اپریل کو راجستھان کے الور میں گائے پالنے والے ایک مسلمان 55 سالہ پہلو خان کے مشتعل ہجوم کے ہاتھوں قتل کے بعد اب تک 118 دنوں میں 26 واقعات ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق ان واقعات میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں 87% مسلمان ہیں. خیال ہے کہ پہلو خان نے اپنی موت سے قبل جن 6 حملہ آوروں کے نام لیے تھے اور جنہیں گرفتار کیا گیا تھا, راجستھان پولیس نے ان تمام کو بے قصور قرار دیتے ہوئے رپورٹ بند کر دی. اس معاملے میں پہلو خان کا ایک بیٹا چشمدید گواہ ہے, لیکن پولیس نے اس سے پوچھ گچھ نہیں کی. پہلو خان کے اہل خانہ نے نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس کر کے پولیس کارروائی پر عدم اطمینان اور تشویش کا اظہار کیا اور پولیس رپورٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. سول سوسائٹی کے ارکان نے پولیس کی اس کارروائی کی مذمت کی اور کہا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی سے وابستہ قصورواروں کو بچانے کی یہی ایک کوشش ہے. مذکورہ رپورٹ میں, جو کہ نیشنل انگریزی میڈیا میں آنے والی تفصیلات کے تجزیے پر مبنی ہے, بتایا گیا ہے کہ اس قسم کے 97% واقعات 2014 میں مرکز میں نریندر مودی کی قیادت میں قائم ہونے والی بی جے پی کی حکومت میں پیش آئے, جبکہ 54% واقعات ان ریاستوں میں ہوئے ہیں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے. تفصیلات کے مطابق گائے کے تحفظ کے نام پر ہونے والے 51% واقعات میں مسلمانوں کو ہدف بنایا گیا اور 70 واقعات میں 68% ہلاکتیں ہوئیں. ان حملوں میں 136 افراد زخمی ہوئے. 54% حملے محض افواہوں کی بنیاد پر کیے گئے. رپورٹ کے مطابق ان ہجومی حملوں میں بے تحاشا اضافے کے باوجود وزارت داخلہ کی جانب سے حملوں اور ہلاکتوں کی تفصیلات جمع نہیں کی جا رہی ہیں. ایسے حملوں میں سے صرف 49% میں پولیس رپورٹیں درج ہوئی ہیں. خیال ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے کم از کم 3 مواقع پر گائے کے تحفظ کے نام پر تشدد حملوں اور ہلاکتوں کی مذمت کی اور کہا کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. چند روز قبل سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے یہاں ایسے حملوں کو روکنے کے لیے ایک نوڈل افسر مقرر کریں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
مسلح برطانوی پولیس نے لندن کے نواح میں ایک مکان کی تلاشی لی ہے اور احتیاطاً اس مضافاتی علاقے کو خالی کرا لیا ہے, جس سے پہلے ایک گرفتاری عمل میں آئی جس کا تعلق لندن سب وے ٹرین پر بم حملے سے تھا. لندن کے جنوب مغربی مضافات میں واقع علاقے سنبری میں تلاشی اور انخلا کی کارروائی کی گئی. حکام نے بتایا کہ ساحلی علاقے ڈوور سے 18 سالہ شخص گرفتاری اہم ہے. اس سے پہلے لندن ٹرانسپورٹ حکام نے پارسن اسٹیشن گرین اسٹیشن کو دوبارہ کھول دیا تھا. برطانیہ کے وزیر اعظم ٹریسا مے نے اس حملے کے بعد بعد کہا کہ ملک کے دہشت گردی کے واقعات کا تجزیہ کرنے کے مشترکہ مرکز نے ملک میں درپیش خطرے کی سطح کو سنگین قرار دے دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مزید حملہ ہو سکتا ہے. گزشتہ روز ہونے والے حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے، تاہم عمومی طور پر یہ تنظیم ان حملوں کی بھی ذمہ داری قبول کرتی رہی ہے جس کے ساتھ اس شدت پسند گروپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. رواں سال برطانیہ میں ہونے والا یہ پانچواں حملہ ہے. دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق سر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم سے جمعے کو بات کرتے ہوئے اظہار ہمدردی کیا. لندن کے میئر صادق خان نے کہا ہے کہ برطانیہ کے دارالحکومت کو دہشت گرد حملے سے نہ تو ڈرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے شکست دی جا سکتی ہے. امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کی خلائی گاڑی کیسینی اپنے مشن کے 20 سال مکمل کرنے کے بعد گزشتہ روز یعنی جمعے کو سیارے زحل کی فضا میں داخل ہونے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گئی. اس موقع پر مشن سے وابستہ سائنسدانوں اور انجینئرز کی آنکھوں میں شدت جذبات سے آنسو تھے اور کچھ اس مشن کی کامیابی پر خوشی سے مسکرا رہے تھے. کیسینی کے اختتام سے دوسرے سیاروں اور ستاروں پر زندگی کی دریافت کے ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. الزبتھ لی کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے سنیے.
زحل کی فضا میں داخل ہوتے ہی خلائی گاڑی سے سگنل آنا بند ہو گئے. اس موقع پر ایک سائنسدان کا کہنا تھا کہ 45 سیکنڈ کے بعد یہ گاڑی بھی تباہ ہو جائے گی. کیسینی پروگرام مینیجر ارل میز کا کہنا تھا،
This morning, a lone explorer, a machine made by humankind, finished its mission.
اس صبح ایک اکیلے کھوجی نے ایک مشین جسے انسان نے بنایا 900 ملین میل دور اپنے مشن کا اختتام کیا. زحل تک 900 ملین میل کا فاصلہ طے کرنے میں خلائی گاڑی کیسینی کو 7 برس لگے. وہاں پہنچنے کے بعد اس نے سیارے اور اس کے گرد گردش کرنے والے چاند دریافت کیے. جیٹ پروپلشن لیبوریٹری کے ڈائریکٹر مائیکل واٹکنز کا کہنا تھا،
The discoveries that Cassini has made over the past 13 years have rewritten the textbooks of Saturn.
گزشتہ 13 برس کے دوران جو دریافتیں کیسینی نے کی ہیں تو ان سے سیارے زحل کے بارے میں نصاب کی کتابیں دوبارہ لکھی گئی ہیں. اس نے ایسی دنیائیں دریافت کی ہیں جو رہنے کے قابل ہو سکتی ہیں، اور یہ یقین دہانی بھی کہ ہم دوبارہ اس ہلکے دار سیارے کے مدار میں واپس آئیں گے. کیسینی کو زحل کے گرد گردش کرتے اور ممکنہ طور پر انسانی رہائش کے قابل کسی چاند کی سطح پر اتارنے کی بجائے اس وجہ سے تباہ کرنا پڑا تاکہ ان نئی دریافت ہونے والی دنیاؤں کو زمین سے تعلق رکھنے والے کسی بیکٹیریا سے آلودہ نہ کیا جائے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے پروجیکٹ سائنس سسٹم انجینئر نورا آلونجے کا کہنا تھا،
It just really tells us about how Saturn formed and the process is going on.
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زحل کی تشکیل کیسے ہوئی اور اس میں کیا عمل جاری ہیں اور ہمارے نظامی شمسی میں موجود اجرام فلکی کیسے وجود میں آئے. نورا کیسینی کے مشن سے وابستہ ہیں. ان کے لیے کیسینی کے آخری سیکنڈ بہت ہی جذباتی تھے. کیسینی کے آخری لمحات کے دوران نورا کا کہنا تھا،
I'm feeling so many emotions. I'm very proud. I'm honored to be part of such a
میرے اندر بہت سے احساسات اور جذبات جاری ہیں. مجھے فخر ہے اور اتنے حیرت انگیز مشن کا حصہ بننا میرے لیے بہت عزت کی بات ہے. یہ ایک بہت ہی ثمروار سائنسی مشن تھا. انجینئری مہارت کا منہ بولتا ثبوت اتنا ٹھوس اور مضبوط خلائی جہاز جو اتنے لمبے عرصے تک کام کرتا رہا، اور یقیناً مجھے اس کے جانے کا بہت دکھ بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرا دوست مجھ سے بچھڑ گیا. ہم برسوں سے کیسینی سے باتیں کر رہے تھے، ہم اس کی صحت اور تحفظ کے بارے میں جانچتے تھے اور وہ معلومات کی شکل میں ہمیں جواب دیتا تھا. یہ سب بہت یاد آئے گا. ہم میں سے بہت سوں کے لیے یہ ایک بڑی تبدیلی ہوگی. کیسینی نے اپنے تمام اہداف کامیابی سے مکمل کیے. کیسینی اسپیس کرافٹ آپریشنز مینیجر جولی ویبسٹر آغاز سے ہی اس مشن کے ساتھ تھیں. وہ کہتی ہیں، یہ حقیقت میں میرے خوابوں سے بھی کہیں آگے کی بات ہے. کیسینی اب زحل کا حصہ بن چکا ہے اور یہ اس کا بہترین اختتام ہے. کیسینی کا اختتام نئے سیاروں اور ستاروں اور کہکشاؤں کی کھوج اور دریافتوں کا آغاز بھی ہے، اور سائنسدان کیسینی سے حاصل کردہ غیر معمولی معلومات کی جانچ میں مصروف عمل ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نیو یارک میں آئندہ ہفتے عالمی لیڈر اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر شروع ہو رہا ہے جب دنیا بھر میں بہت سے تنازعات چل رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی کے اس اجلاس سے پہلے شمالی کوریا کی ایٹمی اور دور مار میزائلوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا اور میانمار میں انسانی زندگی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ عالمی رہنما اس بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ میں اپنی پہلی تقریر کے دوران کیا کہتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
دو ہفتے پہلے شمالی کوریا نے زیر زمین ایٹمی تجربہ کیا جس کی بین الاقوامی طور پر مذمت کی گئی اور ایک مرتبہ پھر سخت تعزیریں عائد کر دی گئیں۔ جمعے کو اس سے روگردانی کرتے ہوئے شمالی کوریا نے جاپان کے علاقے پر سے ہوتا ہوا ایک میزائل بحر الکاہل میں گرایا، جو ایک ماہ میں دوسری مرتبہ گرایا گیا۔ کم جونگ ان اور ان کے عزائم سے کیسے نمٹا جائے، یہ موضوع لیڈروں کی گفتگو میں سر فہرست ہوگا، مگر اس کے کسی حل کا امکان نہیں۔ ریچرڈ گوان یورپین کاؤنسل آن فارن ریلیشنز سے وابستہ ہیں۔
There will be a lot of talk about North Korea at the UN, but the reality is that the only chance for a diplomatic
اقوام متحدہ میں شمالی کوریا پر بہت سی باتیں ہوں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ سفارتی سطح پر کسی کامیابی کا واحد موقع اقوام متحدہ سے باہر چین اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ مذاکرات ہیں۔ ادھر میانمار میں، جسے برما بھی کہا جاتا ہے، 400,000 اقلیتی روہنگیا مسلمان فوج کی جانب سے سخت کارروائی کے باعث بنگلہ دیش میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میانمار کی بے ضابطہ لیڈر آنگ سن سوچی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہی، کیونکہ ان پر اس بارے میں شدید تنقید ہوئی ہے کہ تشدد روکنے کے لیے وہ زیادہ کوشش نہیں کر پائیں۔ مگر ان کی غیر موجودگی کے باوجود اقوام متحدہ میں دو اعلیٰ سطحی میٹنگز میں اس بڑھتے ہوئے بحران پر غور ہوگا۔ عالمی رہنما صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پر بھی آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایران کو جوہری بم بنانے سے روکنے کے 2015 کے معاہدے سے الگ نہ ہوں۔ وہ اس معاہدے کو افسوسناک کہہ کر اسے ختم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کہتے ہیں،
I think this agreement is a very important agreement. I think that it contributed to an important de-escalation at that moment.
میرا خیال ہے کہ یہ معاہدہ بہت اہم معاہدہ ہے۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے فی الحال صورتحال کی تندی میں اہم کمی کرنے میں مدد ملی ہے، اور یہ استحکام میں ایک عامل ہے۔ اور یہ میرا نظریہ ہے کہ تمام فریقوں کو چاہیے کہ وہ اس معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ عالمی رہنما ہاروی اور ارما نامی طوفانوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، جنہوں نے دو امریکی ریاستوں ٹیکسس اور فلوریڈا میں تباہی مچائی۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ آیا یہ طوفان صدر ٹرمپ کو ماحولیاتی تبدیلی کے پیرس معاہدے سے الگ ہونے سے روک سکیں گے، جس پر دنیا کے 190 ممالک نے دستخط کیے ہیں۔ یورپی کونسل آن فارن ریلیشنز کے ریچرڈ گوان کہتے ہیں،
He has made some hints that perhaps he won't withdraw after all. If he says anything like that in New York, that will be a big diplomatic win for him.
ٹرمپ اشارتاً کہہ چکے ہیں کہ شاید وہ اس معاہدے سے الگ نہ ہوں، اور اگر وہ نیو یارک میں ایسی کوئی بات کہتے ہیں تو سفارتی سطح پر یہ ان کی بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سال جنرل اسمبلی کے اجلاس میں روسی صدر ولادیمیر پوتن، چینی صدر شی جن پنگ اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل شرکت نہیں کریں گے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے لیے اس بین الاقوامی اجتماع میں شرکت کا یہ پہلا موقع ہوگا، اور تمام دنیا کی نظریں ان پر لگی ہوں گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شمالی کوریا کے لیے عالمی اقتصادی تنہائی کے لیے لاگو تعزیرات کو زیادہ سخت کرنے پر دباؤ ڈالیں گے۔ جنرل اسمبلی کا اجلاس آئندہ ہفتے شروع ہو رہا ہے۔ دو امریکی سینئر عہدیداروں کے مطابق صدر یہ دلیل بھی دیں گے کہ سفارتکاری کی ناکامی سے جنگ کے امکان میں اضافہ ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے تازہ ترین میزائل تجربے پر رد عمل میں اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مروب نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار جمعے کے روز میری لینڈ میں جوائنٹ بیس اینڈریوز میں فوجیوں اور ان کے اہل خانہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ادھر شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے آج ہفتے کے روز یہ کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کی فوجی قوت سے برابری کا خواہاں ہے اور انہوں نے اپنے جوہری پروگرام کو مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. کم کے بیان کو کوریائی سرکاری خبر رساں ادارے کے سی این اے کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہمارا حتمی مقصد امریکہ کی برابری کی فوج بنانا ہے تاکہ امریکی لیڈر فوجی آپشن کے بارے میں بات کرنے کی جرات نہ کریں. کم نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ بڑھتی پابندیوں کے باوجود جوہری پروگرام کو مکمل کیا جائے گا. ادھر امریکہ کے ہتھیاروں کے کنٹرول کے محکمے کے ایک اعلی افسر کے مطابق امریکہ ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی لگانے والے معاہدے کا ساتھ کبھی نہیں دے گا کیونکہ اس سے شمالی کوریا کا مسئلہ حل ہونے کی بجائے بین الاقوامی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ سحر ماجد سے سنیے.
ایٹمی ہتھیاروں کی پابندی پر معاہدے کو اگلے ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اگر 50 رکن ممالک دستخط کرتے ہیں تو یہ معاہدہ منظور ہو جائے گا. امریکہ میں تخفیف اسلحہ کے نمائندے سفیر رابرٹ وڈ کا کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی لگا کر ہم دنیا کو محفوظ نہیں بنا سکتے ہیں.
We are now facing the gravest nuclear challenge that we've faced for quite some time, meaning North Korea's
رابرٹ وڈ کہہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ایٹمی طاقت کے حوالے سے شمالی کوریا کی طرف سے ہمیں سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے، لیکن ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی لگا کر ہم اس مسئلے پر قابو نہیں پا سکتے ہیں. سفیر رابرٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل، بھارت اور پاکستان نے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے دفاع میں ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں، لیکن امریکہ اس کی منظوری نہیں دیتا. ایک سوال کے جواب میں سفیر رابرٹ نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا کو کبھی بھی ایک ایٹمی طاقت رکھنے والی ریاست کے طور پر قبول نہیں کرے گا.
نارتھ کوریا has basically brought the international community to a very dangerous situation and
وہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا نے پوری دنیا کو ایک خطرناک مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور ہم خاموش رہ کر یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے. رابرٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈالتا رہے گا اور امید ہے کہ شمالی کوریا اپنا راستہ بدل دے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب امریکہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب کا آغاز سمندری طوفان ہاروی اور ارما کے متاثرین کے لیے دعاؤں سے کیا. صدر نے کہا کہ اس وقت تک امدادی کوششیں جاری رہیں گی جب تک ہر شخص کو محفوظ نہیں کر دیا جاتا. امریکہ اس ہفتے اپنے اہم آئین پر دستخط کی 230ویں سالگرہ بھی منا رہا ہے اور صدر نے اس بارے میں بھی بات کی ہے. علاقائی اور بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے الیکشن ملتوی کرنے کے لیے دباؤ کی بارے کردستان کی نیم خود مختار حکومت نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ 25 ستمبر کو عراق سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ ریفرینڈم کرائیں گے. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار حیدر مڈو کی رپورٹ میں ایک بار پھر سحر ماجد سے سنیے.
کردستان ایک لسانی اور ثقافتی علاقہ ہے جو 20ویں صدی کی ابتدا میں یورپین کالونیل قوتوں نے تقسیم کر دیا تھا. کردستان کی سرحدیں شام، ترکی، عراق اور ایران سے ملتی ہیں. کردستان کا وہ حصہ جو عراق سے ملتا ہے، وہاں رہنے والوں کا خیال ہے کہ ان کو ایک آزاد ملک میں رہنے کا حق ہے. جہاں مغربی طاقتوں کو یہ ڈر ہے کہ الیکشن کی وجہ سے داعش کے خلاف جنگ مزید کشیدگی سے دوچار ہو سکتی ہے، وہیں اندرونی طاقتوں جیسے کہ ترکی کو یہ خطرہ ہے کہ اس سے کردستان کی آزادی کے لیے لڑنے والے گروہ مشتعل ہو جائیں گے. جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم کے لیے یہ وقت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے خانہ جنگی کا خطرہ ہے.
According to political analysis and even what the Iraq Popular Mobilization Forces have said, there could be
گورن پارٹی کے کارزان گاردی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی تجزیے اور عراق کے متحرک فورسز کے مطابق متنازع علاقے جن کی ملکیت کا دعویٰ عراق اور کردستان دونوں کرتے ہیں، وہاں اس ریفرنڈم کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ریفرنڈم کے حامی کہتے ہیں کہ اس آزادی کے نتائج آنے والے وقت کے لیے بہتر ثابت ہوں گے.
After the referendum and the announcement that we are an independent country, our economy will improve.
کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے آری نانکلی کہتے ہیں کہ اس ریفرنڈم کے بعد جب ہم آزاد ہو جائیں گے تو اس سے ہماری معاشی حالت بہتر ہوگی اور ہم دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کر سکیں گے. حالانکہ ماضی میں کردستان کے لیڈرز نے ریفرنڈم ملتوی کرنے کے فیصلے پر غور کیا تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ بین الاقوامی طاقتیں کردستان کی آزادی کا ذمہ لیں. تاہم اب بہت سارے ووٹرز کا کہنا ہے کہ وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے. سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر اسد نذیر تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر کرٹس مائنم. بہزت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, اور آپ کو ہم بتا دیں کہ ابھی پاکستان میں رات 10 بجے, بھارت میں 10:30 بجے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش سنیے گا. پروگرام کا نام ہے صدائے جہاں. یہ پروگرام ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے. اس پروگرام کے بارے میں اب سنیے اور اس کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں. بہجت اجازت چاہتی ہے, اللہ حافظ.